نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة البقرہ کی ایک آیت بینہ اس وقت کی نشست میں پڑھی گئی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مختصر سا واقعہ ذکر فرمایا ہے اور اس واقعے سے اللہ پاک نے بہت اہم مضمون اور اہم سبق ہمیں سمجھایا ہے. واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کا وقت قریب ہوا. جب موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولادوں کو جمع فرمایا. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے تھے اور بیٹوں کے بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں اور بیٹیوں کی اولادیں تھیں. سمجھ لو کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بہت بڑا خاندان تھا اور وافر مقدار میں خاندان کے افراد موجود تھے. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پڑ پوتے بھی ہیں. اسی طرح سے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے اور اسی طرح سے پڑ نواسے بھی موجود ہیں، نواسیاں بھی موجود ہیں. تو تاریخ میں کوئی حتمی تعداد نہیں لکھی گئی کہ کتنے افراد تھے. البتہ بعض شواہد سے اور بعض کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 72-76 افراد پر مشتمل یہ کنبہ تھا. یہ یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد، جو بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، نواسے، پڑ نواسے، تو اس طرح سے ایک بڑا خاندان تھا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان تمام خاندان کو جمع فرمایا، بیٹوں کو اور پوتوں کو، پوتیوں کو، سب کو جمع فرمایا. جمع کر کے جو آخری بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی اور ایک سوال پوچھا، اللہ پاک نے اس سوال کو یہاں ذکر فرمایا. پہلے اس سوال کو ذکر کرنے سے پہلے میں اور آپ، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ اگر ہمارا یہ وقت آ جائے اور ہمیں کہا جائے کہ اگلے لمحے میں یا چند گھڑیوں کے بعد آپ کی روح کو قبض کر لیا جائے گا، تو ہم اپنی اولادوں کو، اپنے پیچھے والوں کو، اپنے ماتحتوں کو ہم کیا نصیحت کریں؟ ہم عام طور پر یہی نصیحت کرتے ہیں، بلکہ تھوڑی نہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. آدمی کشمکش میں بسا اوقات نصیحت لکھواتے لکھواتے آدھی باتیں بھول جاتا ہے، کچھ رہ جاتی ہیں، کچھ نہیں رہ پاتی ہیں. پھر موت کی ایسی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے انسان پر کہ آدمی پوری بات کہہ بھی نہیں پاتا کہ آدمی کی روح پرواز ہو جاتی ہے. پھر اس موقع پر آدمی عام طور پر اولادوں کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ بیٹے، مل کر رہنا، اتفاق سے رہنا، اتحاد سے رہنا، لڑائی نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا. اس طرح کی باتیں عام طور پر ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ ہم اگر ایسے موقع پر ہوتے تو یہ نصیحتیں کرتے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک بات فرمائی، دو نہیں، چار نہیں، دس نہیں، صرف ایک ہی جملہ پوچھا، ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بیٹو اور میرے پوتو اور میرے نواسیو اور نواسو، تم یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کی بندگی کرو گے؟ آپ غور فرمائیے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال پر غور فرمائیے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خود نبی ہیں، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت اسحاق وہ خود نبی ہیں، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت ابراہیم نبی ہیں، گویا کہ تین نسلیں چلی آ رہی ہیں نبوت میں، اور پھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی نبی ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، من الکریم، سب سے زیادہ عزت والا کون انسان ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر خاندانی شرافت اور خاندانی عزت اگر پوچھنی ہو تو هو الکریم ابن الکریم ابن الکریم، وہ کریم کا بیٹا، کریم کا پوتا، کریم کا پر پوتا ہے۔ پوچھا گیا کون مراد ہے؟ فرمایا وہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کہ یوسف خود بھی نبی، باپ یعقوب خود بھی نبی، اور دادا اسحاق وہ بھی نبی، اور پر دادا ابراہیم وہ بھی نبی۔ فرمایا اگر خاندانی شرافت پوچھتے ہو تو اللہ پاک نے یوسف کو بڑی شرافت دی ہے، بڑی خاندانی عزت دی ہے، اور اگر آپ یہ پوچھتے ہو کہ اللہ کے یہاں مقرب کون ہے تو وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں عزت اس کی ہے جس کی زندگی میں تقویٰ ہوگا۔ چاہے وہ خاندان کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، چاہے وہ خاندان کے اعتبار سے غلام ہے، اس کا باپ غلام ہو، دادا غلام ہو، خود غلام ہو، حسب نسب کے اعتبار سے وہ چاہے بلال ہو، جو بھی ہو، اگر اس کی زندگی میں تقویٰ ہے تو اللہ کی نگاہوں میں یہ عزت والا ہے۔ اور دوسری عزت وہ بھی بتا دی کہ یہ بھی ایک عزت ہے، اور اس عزت کے ساتھ ساتھ ان کو دینی عزت بھی ملی ہوئی تھی، اس لیے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایسا نہیں ہے کہ خاندانی معزز تھے، بلکہ دینی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام دیا، دینی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے انہیں عزت دی، دنیا کی سلطنت بھی اللہ نے عطا فرمائی، نبوت بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ کچھ بھی نہ ہو، نبوت ہی بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مخصوص اور محبوب اور پسندیدہ بندوں کو عطا کیا کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت یوسف کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یوسف خود بھی عزت والے، ان کے باپ بھی عزت والے، ان کے دادا بھی عزت والے، ان کے پردادا بھی عزت والے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کرایا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد ساری اولادیں جمع ہیں، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ان سے پوچھ رہے ہیں جن میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی آگے اولادیں بھی ہیں، اور سب باقی بیٹے بھی ہیں، باقی بیٹوں کی اولادیں بھی ہیں، گویا کہ یہ نبوت کا خاندان ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس نبوت کے خاندان کی کیسی تربیت ہوئی ہوگی، حضرت یعقوب نے خود ان کی کیسی تربیت کی ہوگی، اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں اللہ کا ڈر کیسا بٹھایا ہوگا، کس طرح سے بھرا ہوگا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میری کمر اس وقت تک قبر کے ساتھ نہیں لگے گی جب تک مجھے اس بات کی تسلی نہ مل جائے کہ آپ نے میرے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے، میرے مرنے کے بعد آپ نے کس کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی پر ان اولادوں کو ایمان تھا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال پوچھا، ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بیٹو اور پوتو اور پوتیوں اور نواسوں اور نواسیوں، یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر یہ جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی، اور آپ کے آبا و اجداد کے جو معبود ہیں یعنی اللہ، جو اسحاق کے بھی رب ہیں، جو اسماعیل کے بھی رب ہیں، اور جو ابراہیم کے بھی رب ہیں، الہن واحدہ، وہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہیں، وہ چار نہیں ہیں، وہ تین نہیں ہیں، ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اے ابا جان، اے دادا جان، پر دادا جان، نانا جان، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی اللہ کے بندے بن کر رہیں گے، ہم اسی ہی کی بندگی اختیار کریں گے۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو ذکر فرمایا، اللہ تبارک تعالی یہ آج سے صدیوں پرانا واقعہ ذکر کر کے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ کلام جب اترا، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں مزید 1400 سال کا فاصلہ ہے، تو اتنا پرانا واقعہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور وہ قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے، انسانوں کے لیے یہ واقعہ برقرار رکھا، اور یہ واقعہ باقاعدہ سے پڑھا جاتا رہے گا۔ کیا غرض تھی، کیا مقصد تھا؟ اس مقصد کو سمجھانے کے لیے یہ آیت اس وقت کی نشست میں نے پڑھی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ مقصد تھا کہ جو بڑے ہوتے ہیں خاندان کے، جو گھر کے سربراہان ہوتے ہیں، جو گھر کے سربراہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے دین کی حفاظت کرے۔ بس اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ جس طرح سے حضرت یعقوب کو فکر لاحق ہوئی کہ میری نسلوں کا کیا بنے گا، ان کے دین کا کیا بنے گا، اسی طرح سے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ فکر کرنی ہے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، اولاد کے دین کا کیا بنے گا۔ آج ہم یہاں تک تو فکر مند ضرور رہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کیا کرے گی، کھائے گی کہاں سے، پیے گی کہاں سے، پہنے گے کہاں سے، مکان کرائے کا چل رہا ہے، آمدنی بڑی محدود ہے، بڑے حالات تنگ ہیں، آج اگر میں چلا گیا اس دنیا سے تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ تصور ضرور ہے۔ گویا کہ آج رزاق بننے کا دعویٰ انسان کر بیٹھا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو میری اولادیں تو بھوکی مر جائیں گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ جگہ ہمیں غلطی لگ رہی ہے، اس جگہ پر ہم غلطی کر رہے ہیں۔ ہمیں جس طرح سے اپنی اولادوں کی دنیاوی معاملات کی فکر کرنی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں دینی معاملات کی فکر کرنی ہے۔ مال اولاد کے لیے ضروری ہے، رہن سہن اولاد کے لیے ضروری ہے، مکان اولاد کی ضرورت ہے، کپڑا اولاد کی ضرورت ہے، جس طرح سے انسان کی زندگی کے لیے پانی ضرورت ہے، اسی طرح سے انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرے، یہ بھی اس انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ بندہ جو ہے، اس کا نام جو بندہ رکھا گیا، اس کا نام جو عبد رکھا گیا، اس کو جو عبد کہا جاتا ہے، بندہ کہا جاتا ہے، اللہ کا بندہ، تو بندہ تو وہ ہوتا ہے جو بندہ بن کے رہے، بندہ وہ ہوتا ہے جو بندہ بن کر رہتا ہے۔ ایک غلام سے کسی نے پوچھا، آپ کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا، جو آقا کھلائے گا۔ پوچھا، آپ کیا پہنو گے؟ جو آقا پہنائے گا۔ آپ کیا پیو گے؟ جو آقا پلائے گا۔ تو کہا، آپ کی کوئی مرضی نہیں ہے؟ کہا، اب جو ہوا، غلام جو ہوا، غلام کی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی، بندے کی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، میں اور آپ، ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب کے سب اللہ کے بندے۔ اس دنیا میں ہماری مرضی نہیں ہے، اس دنیا میں ہماری چاہت نہیں ہوگی، اس میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا اللہ نے کیا، حکم بھی اسی کا چلے گا، بنایا اللہ نے، بادشاہت اسی کی ہے، پیدا اللہ نے کیا، نظام بھی اسی کا ہے، بنایا اللہ نے، حکم بھی اسی کا ماننا ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کہا، کیا ہو گیا، تم کیوں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور دین کو لیے بیٹھے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب اس اللہ کے تابع ہیں، تو تم اللہ کے تابع کیوں نہیں ہوتے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور بہنوں، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے عقائد کی اصلاح کریں، اپنی نسلوں کے دلوں میں، دماغوں میں اللہ پاک کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کو بٹھائیں، اللہ کے رزاق ہونے کو بٹھائیں، اللہ پاک کے قادر مطلق ہونے کو اپنی اولادوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں، دلوں میں اچھی طرح سے بٹھائے۔ یہ ہر بڑے سرپرست کی ذمہ داری ہے، یہ ہر بڑے کی ذمہ داری ہے۔ اگر بڑا اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، گویا کہ اس نے اپنی اولاد کا، اپنی نسلوں کا حق ادا نہیں کیا۔ دادا جان نے، نانا جان نے، دادی جان نے، نانی جان نے اگر یہ کام انجام نہ دیے اور انہوں نے اپنی نسلوں کے دین کی فکر نہ کی، تو وہ اللہ پاک کے یہاں پکڑے جائیں گے، ان کی باز پرس ہوگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اس لیے ذکر فرمایا، تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ فرمایا، سن لو، یہ امت، یہ ایک جماعت اللہ والوں کی گزر چکی۔ یعقوب کا نام آیا، اسماعیل کا، ابراہیم کا، اسحاق کا، علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب نبیوں کے نام آئے۔ فرمایا، یہ تو دنیا سے گزر چکے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیا، جو اعمال انہوں نے کیے ان اعمال کا بدلہ وہ پائیں گے۔ ولکم ما کسبتم، اور تم سے وہی باز پرس ہوگی جو تم نے کیا۔ ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا تھا، تم سے تمہارے متعلق پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا اعمال کیے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ ہم دین پر قائم رہیں، ہم دین پر قائم رہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دین ہے، آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ حضرت خواجہ مسکین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک خاتون، ایک بڑھیا ان کے پاس آئی بیعت ہونے کے لیے، اور بڑھیا نے کہا کہ مجھے آپ بیعت کر لیجئے، میں اصلاحی تعلق آپ سے قائم کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت بھی بڑھاپے میں تھے، آخری وقت تھے، اور وہ جو بڑھیا آئی وہ بھی کوئی 70 سال سے اوپر ہی عمر تھی اس کی بھی۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ پردے کے پیچھے ہو جاؤ، اور میں جو باتیں کہوں گا ان باتوں کو سن لو اور ان باتوں پر عمل کرنا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ بڑے میاں، اب پردے کی کیا ضرورت ہے، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، آپ بھی بڑھاپے میں ہیں، اب پردے کی کیا ضرورت ہے۔ تو حضرت نے بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا بڑی بھی، آپ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جوان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جوان ہے، وہ قیامت تک جوان رہے گی، اس میں بڑھاپا نہیں ہے، اس میں ضعف نہیں ہے، اس کا جو حکم ہے وہ حکم ہے، وہ جی مانے نہ مانے، وہ تمہارا نفس چاہے نہ چاہے، وہ دل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ شریعت جوان ہے، اس پر ہم نے قائم اور دائم رہنا ہے، اس پر ہم نے قائم اور دائم رہنا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک نہیں، کئی مقام پر اس بات کی تاکید کی ہے کہ آپ دین پر قائم اور دائم رہیے۔ دیکھو ایک اور آیت سورۃ الاحزاب میں، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ ارشاد فرمایا، کسی مسلمان مرد کے لیے یہ گنجائش ہرگز نہیں، کسی مسلمان عورت کے لیے یہ گنجائش ہرگز نہیں کہ ان کے سامنے اللہ کا حکم آ جائے اور بیچ میں کوئی اپنا اختیار ڈالے، پر میں انہیں اس کی اجازت نہیں ہے، اپنی خواہش کو بیچ میں لے کے آئے، اپنے نفس کو بیچ میں لے کے آئیں، من چاہی کو بیچ میں لے کے آئیں، کبھی بھی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ آدمی یہ کہے کہ یوں ہوتا تو ایسا ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا، آدمی یہ تصور میں لائے کہ آج کے زمانے میں دین پر چلنا ذرا مشکل ہو گیا ہے، فرمایا، کسی مومن کو اختیار نہیں ہے اس بات کے کہنے کا، کسی مومنہ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ اپنا اختیار لے کر آئے، اپنی خواہش اللہ کے حکم کے سامنے لے کر آئے۔ اور اتنی سخت ڈانٹ سنائی، سن لو، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، سن لو، وہ کھلی گمراہی میں چلا گیا، وہ بڑی واضح گمراہی میں چلا گیا۔ فقط ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، ضلال مبین ایسے کہتے ہیں اس گمراہی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد پلٹنا ناممکن ہو جائے، جس کے بعد پلٹنا بہت مشکل ہو جائے۔ ایک آدمی راستے میں چل رہا ہے، راستہ گم گیا اور اسے کہیں اور جانا تھا، کہیں اور نکل گیا، جنگل میں پہنچ گیا، لق دق صحرا میں پہنچ گیا۔ اب اس کے لیے نہ واپس پلٹنا ممکن ہے نہ آگے جانا۔ آگے جاتا ہے، کوئی منزل نظر نہیں آتی، پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، راستہ ہی بھول چکا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، کوئی انسان اسے نظر نہیں آتا جس سے وہ راستہ معلوم کرے۔ اس کو کہتے ہیں کھلی گمراہی میں پڑ گیا، اور کھلا بھٹک گیا، ایسا بھٹک گیا کہ واپس پلٹنا اب مشکل ہے اس کے لیے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کو چھوڑے گا، اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، وہ اس طرح سے کھلی گمراہی میں پہنچ گیا، اس کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی نے کسی قسم کے اختیار کو برداشت نہیں کیا۔ اور سنیے، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون۔ ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو دنیا میں ظالم ہیں، جو شرک پر قائم ہیں، جو کفر کر قائم ہیں، جو بت پرستی پر قائم اور دائم ہیں، اے مسلمانوں، آپ ذرہ سا میلان بھی ان کی طرف نہ اختیار کرنا، جھکاؤ بھی نہ اختیار کرنا۔ جھکاؤ، یہ نہیں کہا ان کے غلام مت بننا، یہ بھی نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا ان کی پیروی مت کرنا، پیروی کی بات بھی نہیں کی، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ان کے نقش قدم پر مت چلنا، اس کی بات بھی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا، غلام بن کر رہنا، یہ تو مسلمان کی زندگی سے بعید بات ہے، دور بات ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ الفاظ نہیں ذکر فرمائے، بلکہ یہ ارشاد فرمایا، ذرہ سا میلان بھی نہ اختیار کرنا، ذرہ سا للچائی ہوئی نگاہوں سے بھی ان کو مت دیکھنا، کافروں کو، ظالموں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، اللہ کے باغیوں کو، نافرمانوں کو، ذرہ سے بھی للچائی ہوئی نگاہوں سے مت دیکھنا۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، فتمسکم النار، پھر جہنم کی آگ کے لیے تیار رہو۔ سخت ڈانٹا، فتمسکم النار، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو کسی بھی صورت میں اللہ تبارک تعالی اس بندے کو اپنی بندگی سے انحراف نہیں دیکھنا چاہتے، انحراف اللہ پاک برداشت نہیں کرتا کہ بندہ دین اسلام پر چلتا رہے، نہ دائیں دیکھے، نہ بائیں دیکھے، نہ آگے نہ پیچھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جو دین مجھے دیا گیا ہے اس کی مثال سمجھو۔ اتنی پیاری مثال دی ہے، اور اس مثال سے آپ دیکھیں کس طرح سے بات کو واضح کر دیا۔ ارشاد فرمایا، دو دیواریں ہیں، دائیں بائیں دو دیواریں، اور ان دیواروں کے بیچ میں ایک سیدھا راستہ جا رہا ہے، اور چلنے والے چل رہے ہیں، اور جہاں سے یہ راستے کا آغاز ہوتا ہے، دیواروں کے شروع میں، وہاں ایک آدمی کھڑا ہے، اور وہ چلنے والے سے کہہ رہا ہے کہ سیدھا سیدھا نکل جانا، دائیں نہیں دیکھنا، بائیں نہیں دیکھنا، دیواروں کو مت دیکھیے گا، چلتے جانا، چلتے جانا۔ اور ارشاد فرمایا، پھر دیوار کے اوپر بھی جگہ 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 بندہ کھڑا ہے، وہ بتا رہا ہے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اور جب یہ آدمی اندر داخل ہوا، دونوں دیواروں کے بیچ سے اس نے چلنا شروع کیا، تو ان دونوں دیواروں کے بیچ میں دروازے لگے ہوئے ہیں، دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی یہ پردے کو جھانکنا چاہتا ہے تو اوپر ایک فرد کھڑا ہے، کہتا ہے نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں جھانکنا، نہیں دیکھنا، سیدھے نکل جاؤ، سیدھے نکل جاؤ۔ تو پھر بھی اگر ایک آدمی کسی دروازے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو یقیناً اس نے اپنا نقصان خود ہی کیا ہے، سمجھانے والے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، پھر سنو، یہ جو شروع میں کھڑا ہے یہ قرآن مجید ہے، تمہیں کہہ رہا ہے سیدھے سیدھے چلنا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ جو پردے ہیں یہ اللہ کی محرمات ہیں، جن چیزوں سے اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، یہ گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، یہ دروازے، گناہوں کے دروازے کھلے ہیں دونوں طرف، اور ان کے اوپر جو پردے لٹکائے گئے ہیں یہ اللہ پاک کا امر ہے، حکم ہے، نہیں جانا آگے، یہ باڑ لگی ہوئی ہے اللہ کے حکم کی، یہ اللہ کی نہیں کی باڑ لگی ہوئی ہے، منع کیا اس سے، یہ نہیں کی باڑ ہے اور یہ حکم کی باڑ لگائی ہوئی ہے اللہ پاک نے۔ پھر جیسے ہی دروازے کو جھانکنا چاہا، ہاتھ لگانا چاہا، آگے بڑھنا چاہا، اوپر سے ایک آدمی نے کہا، خبردار نہیں ہاتھ لگانا، اندر نہیں جانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرمایا، یہ وہ فرشتہ ہے، جب انسان گناہ کے ارادے سے نکلتا ہے دل میں خیال ڈالتا ہے نہیں کرنا، نہیں کرنا، یہ اللہ نے انتظام کیا ہے ہر انسان کے ساتھ۔ قرآن مجید مستقل داعی ہے، قرآن مجید مستقل واعظ ہے، اور ہر انسان کے دل میں اللہ نے ایک فرشتہ بیٹھایا، وہ مستقل واعظ ہے، وہ مستقل اسے سمجھا رہا ہے کہ نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ پھر بھی ایک آدمی اگر اس گناہ کے دلدل میں پھنس جاتا ہے اور گناہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں چلا جاتا ہے، تو یقیناً اس نے اپنا نقصان خود کیا۔ فرمایا، یہ راستہ سیدھا جنت کو جا رہا ہے، آگے انتہا پر جنت ہے، جنت کی طرف راستہ جا رہا ہے، لیکن ہے گھٹن راستہ، مشکل راستہ ہے، دشوار گزار راستہ ہے، جگہ جگہ پر جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرنے والی چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو حففت جنت بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے، ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سچ بولنا، اخلاق اختیار کرنا، غیبت سے بچنا، یہ کیا ہے؟ یہ اچھے اعمال ہیں، یہ اعمال مشکل ہیں، سارے اعمال مشکل ہیں، لیکن یہ سارے جنت کے راستے ہیں، یہ جنت کے سامنے یہ اعمال کھڑے ہیں۔ اور فرمایا کہ دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، دوزخ کے جو راستے ہیں دیکھنے والے، دیکھنے کے اعتبار سے انتہائی پرکشش، انتہائی بہترین، انتہائی عمدہ راستے دیکھنے کے اعتبار سے پرکشش ہیں اور آرام دہ ہیں، سہولت پسند راستے ہیں، لیکن انجام بہت برا ہے، انجام بہت برا ہے، انجام بہت برا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور ماؤں بہنوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی ذات عالی کے متعلق اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے پورے اسلام میں آ جاؤ، آدھے نہیں۔ ایک آدمی مسجد میں آ گیا، کیسا آ گیا؟ قدم اندر داخل کر دیے، دھڑ اس کا باہر ہے، یہ داخل ہوا ہوا نہیں سمجھا جائے گا، دیکھنے والا بھی کہے گا، اللہ کے بندے یا تو اندر ہو جاؤ یا باہر ہو جاؤ۔ ایک آدمی گھر کے دروازے میں پہنچ گیا، ایک پاؤں اندر ایک باہر، دیکھنے والا کیا کہے گا؟ اللہ کے بندے یا تو داخل ہو جاؤ یا نکل جاؤ باہر، یہ کیسے ہے؟ تو اسی طرح سے آج مسلمان کی زندگی ہے، وہ اسلام کی باتیں جو دل کو بہاتی ہیں وہ ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں، لیکن اسلام کی وہ باتیں جو دل کو نہیں بہاتی، جو نفس کے خلاف ہیں، جو چاہتوں کے خلاف ہیں، بڑے سے بڑا دیندار آدمی بھی ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھیے، مسلمان ہے، نمازی ہے اور روزے دار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن کہتا ہے کیا کروں، مجبوری ہے، مجبوری ہے، وہاں دینداری رہ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آج مسلمان اور اسلام میں بڑے بڑے خلیج واقع ہو گئے، بڑے بڑے دراڑ پڑ گئے ہیں۔ مسلمان، ہم جب اسلام کو تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، قرآن کی تاریخ میں دیکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام کی کیفیت کچھ اور دکھتی ہے، اور جب ہم مسلمانوں کی طرز زندگی کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی طرز زندگی کچھ اور ہمیں نظر آتی ہے، دونوں میں مطابقت نہیں ملتی، مطابقت نہیں ملتی۔ تو اللہ پاک کی یہ مراد ہے کہ اس اسلام کے مطابق ہو جاؤ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دیا گیا اس دین کے مطابق ہو جاؤ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی محنت فرمائی ہے اور لوگوں کے دلوں سے کفر کو، شرک کو، نفاق کو نکالا، نسلوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں ایمان بھرا ہے۔ اور ایسا ایمان بھرا اور اندر سے ایسا دلوں کو صاف کیا کہ مت پوچھ اس کی مثال نہیں ملتی. وہ لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہ کہنا آج ہمیں اس دھرتی پر بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کیسے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, کیسے. لیکن ان کی حماقت کا یہ حال تھا کہ چلتے چلتے جو پتھر اچھا مل جاتا اس کو اٹھا لیتے اور سامنے رکھ کے پوجنا شروع کر دیتے. آگے ضرورت پڑتی جناب قضاء حاجت میں جب جاتے اور استنجا کرنے کی ضرورت پڑتی اسی پتھر کو استنجے میں استعمال کر دیتے. آگے چلتے چلتے ایک اور پتھر نظر آ جاتا اچھا سا, اس کو اٹھا لیتے. یہ قوم تھی ایسی گری پڑی قوم تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو اٹھایا اور اللہ پاک کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں سے اس طرح سے کفر کو نکالا, شرک کو نکالا, بت پرستی کو نکالا, اللہ کی ذات عالی کا عقیدہ ان کے دلوں میں بٹھایا. تو یہ ہماری ضرورت ہے, یہ ہماری بڑی بنیاد ہے. یہ پانی سے زیادہ ضروری ہے, یہ ہوا سے زیادہ ضروری ہے, یہ روٹی سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم مسلمان برقرار رہے, ہماری نسلیں مسلمان برقرار رہیں. ہم جہاں اپنی نسلوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے جہاں گئے ہیں پڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی برا نظریہ لے کر تو نہیں آئے, کوئی بری سوچ تو لے کر نہیں آئے, کوئی برا عقیدہ تو ان کے دل میں نہیں بٹھایا گیا. اللہ اکبر. تو یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے, یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو شترے بے مہار کی طرح ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیں اور ہم خود تو دیندار ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا جب ہم اولادوں کی فکر نہیں کریں گے, نسلوں کی فکر نہیں کریں گے, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی زندگیوں سے دین آہستہ آہستہ رخصت ہو جائے گا اور تیسری نسل تک بالکل قوم بدل جاتی ہے. ایک نسل چلتی ہے, دوسری نسل چلتی ہے, محنت نہ ہو تو تیسری نسل کے بعد اثرات ختم ہو جاتے ہیں. ایک نسل تک اثرات چلتے ہیں, اولادیں باپ کو دیندار دیکھتی ہیں تو کسی نہ کسی درجے میں وہ دین کو لیتی ہیں, لیکن اولادوں کی اولادیں جب آتی ہیں تو وہ دین سے بھٹک جاتی ہیں, تیسری نسل جا کے خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں یہ ہم سب کی ضرورت ہے. دوسری جو محنت ہمیں کرنی ہے اپنی عبادات پر بھی محنت کرنی ہے. ہم اپنی اولادوں کی اپنی عبادتوں کو دیکھیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں عبادتوں کا اہتمام کتنا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, بے ہوش ہو گئے, اور جب افاقہ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا سوال یہ فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. کہا گیا نہیں, اللہ کے رسول آپ کی انتظار میں بیٹھے, عشاء کی نماز تھی, آپ کی انتظار میں بیٹھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا, آپ نے پانی کے اندر چلو بھرا اور اپنے چہرے مبارک پر پانی ڈالا, چہرے کو پانی سے تر فرمایا, پھر غشی تاری ہو گئی, پھر ہوش آیا. جب افاقہ ہوا آپ نے پھر پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی, پھر بتایا گیا نہیں اللہ کے رسول آپ کی انتظار میں بیٹھے. پھر دوسری بار آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا, یہی عمل دہرایا, پھر غشی تاری, تین بار یہ واقعہ ہوا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا لے, ان سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں. تو افاقہ ہوتے ہی پہلا سوال نماز کا کیوں کیا؟ افاقہ ہوتے ہی پہلی بات پوچھی نماز کی, اس کی کوئی اہمیت تھی؟ جب ہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس سوال کو دہرا رہے, اس بات کی کوئی اہمیت تھی؟ جب ہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار انتظار کر رہے ہیں کہ آن حضرت آئیں گے اور نماز پڑھیں گے اور انہیں کی اقتداء میں ہم نے پڑھنی ہے چاہے رات بیت جائے. لیکن پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے جان نثاروں کو اذیت اور تکلیف سے بچانے کے لیے حکم دے دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھے. اگلے ٹائم میں پھر یہی حال پیش آیا, اگلی نماز کا وقت آیا, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس اور حضرت علی دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے پاؤں مبارک لڑکھڑا رہے ہیں مسجد تشریف سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے, انہیں محسوس ہوا, آپ نے اشارہ کیا کہ برقرار رکھو نماز پڑھاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر میں کھڑے ہوئے, آپ نے اس طرح سے نماز کو پورا فرمایا. اور پھر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے انتہائی نہائی آخری کلمہ جو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا وہ نماز ہی کا تھا. بس یہ کہتے رہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. کبھی یہ جملہ کہتے اور کبھی یہ کہتے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں میرے لیے آسانی فرمانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کی سختی سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس سے مجھے بچانا. اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ اب اپنے پاس بلا لے. کبھی یہ الفاظ دہراتے پھر یہ کلمہ دہراتے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عبد الرحمن بن ابی بکر ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن یہ حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اس مسواک پر جم گئی اور حال یہ ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا کہ طلب کرے مسواک کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھانپ گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اس وقت مسواک کی ہے. دیکھو یہ اس وقت مسواک طلب اس لیے فرمائی اور دل میں خیال اس لیے پیدا ہوا کہ اب اللہ پاک سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اب اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، راز و نیاز کا وقت آ گیا ہے، کہیں منہ کے اندر کسی قسم کی بو نہ ہو. نبی سے کبھی بو نہیں آیا کرتی، خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی امت کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اس کی کتنی اہمیت ہے. دیکھ رہے اور پھر عائشہ فرماتی ہیں میں نے جب دیکھ لیا، پہچان لی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اس وقت مسواک کی طرف ہے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول مسواک چاہیے؟ آپ نے ہاں اشارہ فرمایا چاہیے. تو پھر میں نے مسواک لی اپنے بھائی سے اور میں نے دانتوں میں چبائی اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں نے مسواک تھما دی. آن حضرت نے اس موقع پر بھی اس مبارک سنت کو نہیں چھوڑا، اس مبارک عمل کو اختیار فرمایا. تو یہ دین کی اہمیت ہے. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ موت تک دین پر قائم اور دائم رہیے. آج ہمارے یہاں بیماریاں جب آتی ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور مور بہنوں، انسان ہے، اس نے بیمار ہونا ہے. جب بیماری آتی ہے تو چاہنے والے نماز چھڑوا دیتے ہیں، اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی. ارے اللہ کے بندو، اس تکلیف سے تم بچا رہے ہو، آخرت کی تکلیف سے نہیں بچا رہے ہو، کہ کیا پتہ یہی بیماری موت کا سبب بن جائے. تو ذمہ داروں کو یہ چاہیے، تیمارداروں کو یہ چاہیے، بیمار پرسی کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ اپنے مریض کی نماز کی فکر کرا کریں. نماز کا وقت آئے، اگر بیمار وضو نہیں کر سکتا وضو کروائیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پانی مضر نقصان دہ ہے آپ تیمم کروائیے، اور اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھوائیے، بیٹھ کے نہیں تو اشارے سے لیٹ کر بھی، یعنی کسی حال میں رخصت نہیں ہے، کسی حال میں رخصت نہیں. بیڈ پر لیٹا ہوا ہے مریض، قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا، آپ بیڈ کو پھیر دیجیے، نہیں ہو سکتا، پھیرا بھی نہیں جا سکتا، جگہ تنگ ہے، چہرہ تھوڑا سا رخ قبلے کی طرف کر دیجئے اور اشارے سے نماز پڑھیں. ہاتھ نہیں ہلا سکتے کوئی بات نہیں، رخصت جو شریعت میں دی ہے، ہاتھ نہیں ہلا سکتے نہ ہلائیے. جب تک زبان حرکت میں ہے آپ اللہ اکبر زبان سے کہہ سکتے ہیں اور سبحانک اللہم وبحمدک زبان سے کہہ سکتے ہیں، جب تک اس وقت تک رخصت نہیں ہے. ہاں جب یہ کیفیت ہو گئی کہ اب زبان نہیں ہل پاتی تو اب رخصت ہے. اگر بعد میں ہوش حواس قائم ہو گئے تو ان نمازوں کی قضا ہوگی، اور نہیں تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے، فدیہ دے دیا جائے گا، لیکن آخری دم تک یہ فریضہ ہے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس فریضے کی اہمیت اپنے عمل سے اس طرح سے بتائی ہے. تو آج ہمارا ایمان یا ہمارا اسلام، ہمارا دین، دیکھ لیں ہماری کیا کیفیت ہے. آج نسلوں کی نسلیں، اولادوں کے اندر دیکھو تو وہاں بے دینی اور نماز کی سستی اور نماز کی کاہلی، اور اس پر ماں باپ نہیں ڈانٹتے، اس پر ماں باپ کی طرف سے کوئی سرزنش نہیں، اس پر ماں باپ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں. ایک باپ اپنے بیٹے کو اس بات پر تو ڈانٹتا ہے کہ نمبر کیوں کم آئے، ہاں پڑھائی میں تم نے نمبر کم لیے. وہ کتنا ڈانٹتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، دو دن بات نہیں ہوتی، خواہشات پوری نہیں کی جاتی، تجھے یہ چیز نہیں ملے گی، تجھے یہ نہیں ملے گا، تجھے یہ نہیں ملے گا. اور اگر اچھے نمبر لے آیا تجھے اتنی اتنی انعام دی جائے گی. کون ماں ایسی ہے, کون مبارک والد ایسا ہے کہ جو اپنی اولادوں کو اس بات پر کہ 40 دن اگر تم نے تکبیر اللہ کے ساتھ اے بیٹے نماز پڑھی تجھے یہ انعام دوں گا. یہ بہت کم ملیں گے, یہ بہت کم ملیں گے. یہ اس لیے ہے کہ دین کی کمی آ گئی, دین کی کمزوری آ گئی ہے. تو اس وقت تک ہماری نجات نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے عقائد بھی درست نہ ہو جائیں, جب تک ہماری عبادات بھی درست نہ ہو جائیں. اگر عبادات درست ہیں تو معاملات خراب ہیں. معاملات کو دیکھو تو وہاں برا حال ہے, اس قدر برا حال ہے کہ حرام مال کمانے کے لیے اور ناجائز طریقے سے مال کمانے کے لیے جھوٹی قسمیں آدمی کھا لیتا ہے, غلط بیانی آدمی کر لیتا ہے. اسے نہیں معلوم کہ اس نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اسے نہیں احساس کہ اللہ پاک اس کی بات کو سن رہا ہے, اسے نہیں احساس کہ اللہ پاک اس کے جملے کو محفوظ کروا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, زبان سے جو بات نکلی فرشتہ اس کو لکھ رہا ہے. تو معاملات بھی اپنے ٹھیک کریں, ہم نے معاشرت بھی ہم ٹھیک کریں, تعلقات بھی ہم ٹھیک کریں, رشتہ داریاں, برادریاں, تعلق داریاں, یہ سب پوچھی جائیں گی. ایک بیوی سے پوچھا جائے گا شوہر کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے, ایک شوہر سے پوچھا جائے گا کہ بیوی کے حق تو نے ادا کیے یا نہیں کیے, ایک بیٹے سے ماں کے حقوق کے متعلق سوال ہوگا, ایک ماں سے اپنے بیٹوں کے حقوق کے متعلق سوال ہوگا. تو یہاں جہاں بھی دین کے کسی بھی شعبے میں کمزوریاں ہیں ہم ان کمزوریوں کی اصلاح کریں. اور میرے عزیز دوست اور بزرگو, اپنے اندر ایثار کے جذبات پیدا کریں. مسلمان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دین کو آدمی اپنے دل سے سینے سے لگاتا ہے تو ہمدردیاں خود ہی پیدا ہو جاتی ہیں. کہ اسلام کا وہ قوی رشتہ ہے, وہ مضبوط ترین رشتہ ہے کہ سارے رشتے اس کے سامنے ہیج ہیں. اسلام کا وہ مبارک رشتہ ہے. اس مبارک رشتے کی ایک مثال سنیے. سبحان اللہ, غزوہ بدر کا موقع ہے اور ایک آدمی نے پانی طلب کیا, ایک مسلمان, ایک صحابی ہیں, پیاسے ہیں, پیاس سے کراہ رہے ہیں, پانی طلب کیا. ایک شخص پیالہ لے کے حاضر ہوئے, برابر سے ایک دوسرے کے کراہنے کی آواز آئی, انہوں نے پانی طلب کیا, انہوں نے اشارہ کر دیا, اس کو پلا لو, پہلے اس کو پلا لو. جان بلب ہے, آخری لمحات ہیں زندگی کے, اس وقت وہ پانی پینا گوارا نہیں کر رہا, اپنے بھائی کو ترجیح دے رہا ہے, اس کو پلا لو. اس کے پاس لے کے گئے, ایک تیسرے کے کرہانے کی آواز آئی, کہا اس کو پہلے پلا لو. وہ تیسرے کے پاس جام لے کے پہنچتے ہیں تو تیسرا دنیا سے رخصت ہو چکا. پھر واپس پلٹتے ہیں دوسرے کے پاس, وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا. اور واپس پلٹتے ہیں پہلے کے ساتھ پاس, تو اس کی بھی روح پرواز کر گئی. تینوں ایک دوسرے کی خاطر پیاسے مر گئے. یہ ایثار ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جب انہوں نے زندگیوں کے اندر اپنایا اور سینے سے لگایا, یہ وہ لوگ تھے جو خونی دشمن تھے, جو پیاسے تھے ایک دوسرے کے, جنگیں لڑا کرتے تھے. اور یوں سمجھیے کہ ایک معمولی سی بات پر وہ 40-40 سال تک جنگیں ہوتی رہتی تھی. لیکن آج ایثار کی وہ مثال پیش ہو گئی ہے, اور کہ تاریخ نے ان کلمات کو اور تاریخ نے اس واقعے کو اپنے اوراق کے اندر جگہ دے دی ہے. لیکن بس وہ واقعہ تاریخ کے اندر ہی ہے, تاریخ کے اندر ہی ہے, مسلمانوں کی زندگیوں میں آج نظر نہیں آتا. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں, ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقائد کی بھی اصلاح کریں, عبادات کی بھی اصلاح کریں, معاملات بھی ٹھیک کریں, معاشرت بھی ٹھیک کریں. اور اپنے گھر میں آج سے ہم عزم کریں, داخل ہونے کے بعد ہم دیکھیں گے جو خلاف شرع چیزیں ہیں ان کو گھروں سے نکالو, آہستہ آہستہ, پیار سے, محبت سے, اخلاق سے. جو سربراہن ہیں وہ تو کر سکتے, اور جو سربراہن گھر کے نہیں ہیں, بیٹا ہے ظاہر ہے گھر کے اندر والد سربراہ ہے, والدہ کی سربراہی ہے, تو جو سربراہن نہیں ہیں وہ پیار سے, محبت سے, اور جو سربراہن ہیں ان سے پھر پوچھا جائے گا. خلاف شرع چیزوں کو گھر کے اندر جگہ نہ دی جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی جس گھر کے اندر ہو رہی ہو اور کھلم کھلا ہو رہی ہو, وہ اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے پھر نہیں اترا کرتے. جب فرشتے نہیں اترا کرتے گھر کے اندر لڑائیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے. جب ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے اللہ پاک کے حقوق بھی ادا نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے اسلام کو پورا کا پورا اپنی زندگی میں سجایا جائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اگلی بات, ایسی زبردست ڈانٹ پلائی ہے اللہ پاک نے. فَإِن زَلَلْتُم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، اگر تم پھسل گئے ذرہ سے بھی تمہیں بتایا گیا، تمہیں سمجھایا گیا، نماز کی اہمیت تمہارے دلوں میں آ چکی، نماز کے متعلق تم سن چکے، وعدے وعیدیں سن چکے، معاملات کے متعلق، معاشرت کے متعلق، زندگی کے تمام مسائل کو آپ نے سیکھ لیا، پڑھ لیا، سن لیا، اس کے بعد بھی اگر تم ہدایت سے منہ موڑو گے تو پھر سن لو، فاعلموا، سن لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست سزا دینے والا ہے، وہ سزا پر قدرت رکھتا ہے، پھر کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا حکیم، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کچھ آپ کو مہلت مل جائے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اور پھر جب اس کی سزا کا وقت آئے گا پھر کوئی نہیں بچے گا. ولا یوسق وساقہ احد، پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. ان بطش ربک لشدید، پھر تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی نرالی پکڑ ہے، ایسی کسی کی اور کی پکڑ نہیں، ایسی سزا کسی اور کی نہیں ہے. عبرتناک سزا پھر اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، انسان نہیں بچا کرتا، اور اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو سزا کا وعدہ کیا ہی ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.